الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى خلفاء الراشدين المهديين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجهدون. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا 14 پارہ ہے. سورہ نحل اور سورہ نحل کا 9 رکوع، جس کی آخری آیتیں ہیں، اور 10 رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورت میں نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ دروس میں بھی ہوا، اور آج کے درس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے. اور اصل میں ان نعمتوں کا ذکر کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر کی ہیں، اگر اللہ کی ان نعمتوں کو انسان گننا چاہے نہیں گن سکتا. ان گنت نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور ان میں سے چند نعمتوں کا گزشتہ دروس میں بھی ذکر ہوا اور آج کے درس میں بھی. اور جواب جو جن نعمتوں کا ذکر ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ منعم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے دی ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. ان نعمتوں کے بنانے میں، ان نعمتوں کے دینے میں اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات ہے ان نعمتوں کو دینے والی، تو پھر اس ذات کا شکر ادا کیوں نہ کیا جائے. اور ان نعمتوں پر سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جائے، اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کی جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے. تو ان کا تذکرہ کر کے ان نعمتوں کا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور معبود ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا اس بات ہے، اور اس پر یہ عقلی نقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں. جو سب سے پہلی نعمت ہے آج کے درس میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بظاہر ہمیں وہ ایسی مخلوق ہے، بظاہر حقیر سی مخلوق معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی منظم مخلوق ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اسی پر تم غور اور فکر کرو تو مجھے پہچان جاؤ گے، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. اور یہ ہے شہد کی مکھیاں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ نحل رکھا گیا ہے. نحل اصل میں شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے، اور آج کے درس کی ابتدائی آیات میں شہد کی مکھیوں کا اور شہد کا تذکرہ ہے، شہد کا ذکر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور آج کے اس درس میں آپ ترجمہ سنیں گے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، اور جتنے جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر عقل والا کوئی جانور ہے تو وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ انہیں اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے جو ان کا نظام زندگی ہے، جو ان کی طرز حیات ہے، یا ان کی ایک قسم کی حکومت ہے جو وہ حکومت کر رہی ہوتی۔ یہاں تک آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جہاں بھی جتھا بناتی ہیں، پہاڑوں میں ہو، درختوں میں ہو، گھروں میں ہو، تو سب سے پہلے وہ منظم ایک نظام وضع کرتی ہیں، اور اس میں کچھ ان کے بادشاہ ہوتے ہیں جن کو ملکہ کہا جاتا ہے، جو شہد کی باقی مکھیوں میں سے بالکل ممتاز ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور وہ جسامت میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گھروں میں شہد کے لیے وہ گھر رکھتے ہیں اور وہ جگہ بناتے ہیں، تو وہ تلاش کرتے ہیں، پہچاننے والے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ان میں سے ملکہ کون سی ہے، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور لے آتے ہیں، وہاں اس کو گھر دکھاتے ہیں، اگر اسے پسند آ جائے گھر تو پھر وہ باقی پورا جتھا لے کر آ جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑی بڑی مکھی ہوتی ہے، اور اس مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ ساری مکھیاں اس کے تابع دار ہوتی ہیں، باقی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب اس کے تابع دار ہوتی ہیں، اور نظام چلانے والی یہ ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نظام چلانے والی ہے، بلکہ اس مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکھی 3 ہفتوں میں 6,000 سے 12,000 کے قریب انڈے بھی دیتی ہے۔ یہ خود اکیلی یہ مکھی 6,000 سے 12,000 کے قریب یہ انڈے بھی دیتی ہے، اور پھر جو گھر بناتے ہیں، وہ جتھا بناتے ہیں، وہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ بنایا جاتا ہے کہ ہر طرف سے اگر اس کے دیکھا جائے تو وہ کتنا عجیب انداز میں وہ بناتی ہیں، اور پھر ان کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھیوں کا جتھا آ گیا اس سے ہٹ کر باقی مکھیوں کو اس جتھے میں نہیں شامل ہونے دیتی، اور اس جتھے میں بھی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جو ان کی ملکہ ہوتی ہے اور جو انہوں نے نظام وضع کیا ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق جہاں وہ جاتی ہیں، جو پودے ہیں ان پودوں پر، پھولوں پر رس وہاں سے چوس کر نکال کر جو لاتی ہیں، تو یہ سب اسی کے حکم سے۔ اور اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی پر بیٹھ جائے، یا ایسے درخت کا رس چوس لے کہ جو کڑوا ہے، یا جو درخت ایسا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، یا جس درخت پر گندگی ہے یا غلاظت کے ڈھیر پر کوئی شہد کی مکھی، تو جب وہ واپس آتی ہیں تو جو جتھے کے باہر جو مکھیاں جن کو پہرے دار کہا جاتا، پولیس کہا جاتا ہے، انہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ اس جتھے پر پہرہ دے رہی ہوتی، تو انہیں ان کی بو آ جاتی ہے کہ یہ آنے والی مکھیاں گندگی پر بیٹھ کر آئی ہیں، اور فوراً ان کے آنے سے پہلے یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان کو مار دیتی ہیں اور قتل کر دیتی ہیں کہ تاکہ وہ گندگی اس شہد کے جتھے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کا ان کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ مائلوں دور چلی جاتی ہیں، مائلوں دور جاتی ہیں، پھولوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہیں، اور وہ رس نکال کر راستہ بھی نہیں بھٹکتی، راستہ بھی نہیں بھولتی، اگر راستوں میں اور جتھے بھی آ جائیں تو ان میں بھی شامل نہیں ہوتی، واپس اپنے گھر ہی پہنچتی ہیں۔ آج کے درس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ راستہ اللہ نے ان کے لیے ہموار کر دیا، یہ دور دراز جاتی ہیں اور پھر وہ راستہ اللہ نے ایسے ان کے لیے آسان کر دیا کہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، واپس آ کر اسی جتھے میں جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور صاف و شفاف رس پھولوں کا نکال کر، اور جو رس اور جو پینے کی چیز اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹوں سے نکالتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے اس پینے کی چیز میں، جس کو شہد کہا جاتا ہے، جس کے مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں اللہ فرماتا ہے میں نے شفا رکھی ہے، وشفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اور شہد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس میں سینکڑوں بیماریوں کا اللہ نے علاج رکھا ہے، جب قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیا کہ شفاء للناس،
تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس شہد میں شفا رکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں, جو حکیم دوائیاں بناتی ہیں, تو دیگر نسخوں کے ساتھ ساتھ آخر میں شہد ضرور شامل کرتے ہیں کہ شہد کا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب ہونے سے بچاتا ہے. بلکہ یہاں تک سال, دو سال, دو تین سال نہیں, ہزاروں سال تک کہتے ہیں کہ اگر شہد کو رکھا جائے شہد خراب نہیں ہوتا. ہزاروں سال تک اگر شہد رکھا ہوا ہو تو یہ شہد خراب نہیں ہوتا. مصر کے اندر جو وہ حنوط باڈیوں کو کیا کرتے تھے تو اس میں بھی زیادہ تر جو استعمال ہوتا تھا شہد کا استعمال ہوتا تھا, اور شہد کی وجہ سے وہ خراب ہونے سے بچ جاتی تھی باڈیوں کو, جو تین تین ہزار سال, چار چار ہزار سال کے بعد وہ ملتی تھی تو ان کے جسم ایسے ہی ہوتے تھے, تو شہد کا دخل اس میں ہوتا تھا. تو شہد کو اللہ نے اس میں شفا رکھا. کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ خود بخود ایسے ہو گیا؟ نہیں, اس کے پیچھے ایک نظام چلانے والی ذات ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس پر اگر انسان تو غور اور فکر کر تو اپنے رب کو پہچان جائے گا, فوراً اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہوگا اور اس کا شکر ادا کرے گا کہ کیسا نظام اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے چلایا. شہد کی مکھیوں اگر وہ کسی کو ڈس لے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو بظاہر زہریلی نظر آتی ہیں لیکن ان میں اللہ نے ایسا شہد رکھا ہے کہ جو صاف و شفاف ہے اور جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں, ان پر انسان غور اور فکر کرے تو وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. اور پھر مزید اللہ فرماتے ہیں میں نے کیسی کیسی نعمتیں, میں نے کیسی کیسی نعمتیں اے انسان تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ تو دنیا میں رہتا ہے اور زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے, کچھ کو کم دیا ہے, بعضوں کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, بعضوں کو کم عطا کیا ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, اس میں بھی حکمت ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے اسی طرح. تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر دوسرا آگے مثالیں دو تین دی گی. ایک مثال یہ دی گئی, اللہ فرماتا ہے کہ ایک میں نے اپنے بندے کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے, اور ایک ایسا ہے کہ جو اس کے ہاں ملازم ہے اسے کم مال دے رکھا ہے. تو کیا یہ بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے برابر کر لے, اپنا سارا مال اٹھا کر اپنے ہاتھ کے مال کو دے دے, یعنی اس وقت غلام ہوتے تھے, یا نوکر آپ سمجھ لیں کہ اپنا سارا مال اس کو دے دے یا غلام کو دے دے اور برابر ہو جائے؟ تو یہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا, یہ اس کو ایسا پسند نہیں کرے گا. یا اسی طرح ایک شخص وہ ہے کہ جو غلام ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو اس کا آقا ہے, تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا ایسا کہ ایک شخص ہے اس کا غلام ہے, وہ غلام بھی ہے اور وہ گونگا بھی ہے, اور گونگے کے ساتھ ساتھ اس کو عقل بھی نہیں, اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو صاف بولتا ہے اور اس کی صاف زبان ہے, عقل بھی اللہ نے دی ہے, جہاں جاتا ہے واپس آتا ہے, خیر ہی خیر لے کر آتا ہے, دانائی لے کر آتا ہے, اور ایک ایسا شخص کی جو گونگا بھی ہے اور عقل و شعور بھی نہیں ہے, جس طرف کوئی بھیجتا ہے تو سوائے برائی کے اور کچھ لے کر نہیں آتا, خیر کی توقع اس سے نہیں کی جا سکتی. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بندوں کو آپس میں برابر نہیں کر سکتے, تو پھر میرے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہو. تو یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے, اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اے انسان تجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر میرے پاس آنا ہے. تو یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا تاکہ انسان سمجھ جائے اور وہ میری طرف رجوع کرے اور میرے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہرائے, اور اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو اس صورت میں زیادہ تر انہی نعمتوں کا ذکر ہے, اور آج کے درس میں انہی نعمت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, لیکن ان سے توحید کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, عبادت صرف اسی کی, معبود ذات وہی ہے اور اسی کا حکم ماننا ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے. تو اس کا ذکر ہے آج کے درس میں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے وحی بھیجی. وحی بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ شہد کی مکھیاں پیغمبر بن گئیں, کہ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیج دی. بعض اوقات وحی کی نسبت اگر کسی ایسی مخلوق کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دی, ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دی اور ایسا علم عطا کیا اور ایسی عقل عطا کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, میں نے حکم بھیجا شہد کی مکھیوں کی طرف کہ اتخذی من الجبال بیوتا, کہ وہ اپنے گھر بنائیں کہاں پر؟ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں میں اور صاف شفاف جگہ میں. ایسا نہیں ہے کہ زمین پر کسی جگہ گھر بنا لیں جہاں روندی جائیں یا گندگی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ان کو یہ عقل اللہ نے عطا کی کہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنائیں. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں اپنا جتھا بنائیں، اپنا گھر بنائیں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور گھروں کے اندر لوگ خاص جگہ بناتے ہیں شہد کی مکھیوں کے لیے کہ یہاں اپنا بسیرا ڈالیں اور یہاں اپنے لیے جتھے بنائیں. ثم کلی من کل ثمرات، اب گھر بنانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے عقل و شعور دیا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھائیں ہر قسم کے پھلوں سے، درختوں سے، پھولوں سے رس نکالیں. فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے آنے جانے میں راستہ آسان کر دیا، بڑی آسانی کے ساتھ دور دور جا کر واپس اپنے جتھوں میں آ جاتی ہیں اور انہیں راستہ معلوم ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. یخرج من بطونها، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب، ایسی پینے کی چیز، ایسا شہد، مختلف الوانہ، جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، جیسے درختوں پر جا کر بیٹھتی ہیں، جیسا رس چوستی ہیں، تو ہر ایک کی خاصیت الگ ہوتی ہے، رنگت الگ ہوتی ہے، تو اس حساب سے ان کا رنگ الگ ہوتا ہے اس شہد کا. اور فیہ شفاء للناس، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے. اسی لیے ایک صحابی حضور کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرے پیٹ میں درد ہے، تو حضور نے فرمایا شہد پی لے، تو اس نے شہد پی لیا، تو پھر آیا اللہ کے نبی درد تو زیادہ ہو گیا، درد تو کم نہیں ہے ہوا، تو حضور نے فرمایا پھر پی لے شہد کو، پھر شہد پیا، تو پھر ایک دن کے بعد پھر آیا اللہ کے نبی درد میں کمی نہیں آئی، پیٹ میں درد ہے، تو حضور نے فرمایا تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے، تو تیرے پیٹ کے اندر کچھ ایسی چیز ہوگی، اگر نہ دوبارہ جا کر پی، ایسے نہیں کہا کہ اب نہ پی، کہا پھر جا کر پی. پھر اس صحابی نے جا کر پھر شہد پیا، شہد کو چاٹا، پھر آئے اللہ کے نبی، اللہ نے شفا عطا کر دی. تو حضور نے فرمایا اس میں اللہ نے شفا رکھی، اور قرآن میں خود اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ، اور یہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، رب کو پہچاننے میں ان میں اللہ نے بڑی عبرت اور نشانی رکھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو غور اور فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم، اور اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. ثم یتوفاکم، اور پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور پھر تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں گے. لکیلا، اور پھر ایسا بڑھاپا کہ جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے. لکیلا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے بعد جاننے کے. جب بڑھاپے کی عمر میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اور ایسا بڑھاپا کہ عقل بھی جواب دے دیتی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، نظر بھی کچھ نہیں آتا، تو اس کی عادات بچوں کی سی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جاننے کے بعد پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد پھر توقع نہیں ہوتی کہ پھر یہ جانے گا، پہچانے گا، پھر جوانی کی طرف آئے گا، نہیں، پھر آگے ہی کی طرف جانا ہے. تو جب اس طرف جانا ہے تو پھر اپنے لیے تیاری کر کے انسان جائے. لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر رزق میں اور مال میں، بعضوں کو کم دیا، بعضوں کو زیادہ کیا. فَمَنْ الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ، پس وہ لوگ کہ جن کو بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے رزق میں. علام ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال اٹھا کر اپنے ہاتھ کے مالوں کو دے دیں، یعنی اپنے غلاموں کو دے دیں سارے کا سارا مال، فیہ سوا، اور پھر مال میں برابر ہو جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ، کیا تم اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ایک اور نعمت کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی میں سے میں نے تمہارے فائدے کے لیے عورت کو پیدا کیا،
بیوی بنائی تمہاری، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا تاکہ انسان آرام سے بھی زندگی گزار سکے اور اس کی نسل بھی آگے پھر پھیلے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ، اور ان بیویوں کے ذریعے تمہارے لیے بنینا اولاد اللہ نے پیدا کی، وحفدا، اور پوتے اللہ نے دیے تمہیں، بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے، ورزقکم من الطیبات، اور ان کو روزی بھی اللہ نے پاکیزہ عطا کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو روزی میں دیتا ہوں، ان کی روزی کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے یہ ساری کرم نوازیاں کی، افبالباطل یؤمنون، کسی باطل پر تم ایمان لاؤ گے، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کرو گے، ویعبدون من دون اللہ، اور بندگی کرو گے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، مالا یملک لہم رزقا، جو بالکل مالک نہیں ہے، جس کی ملکیت میں نہیں ہے یہ رزق، من السماوات والارض، آسمان اور زمین میں شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ وہ اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، سو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر نہ ٹھہراؤ، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ ہے جو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ نہیں جانتے اور تم خاص کر کچھ بھی نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ اسی طرح مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے جو غلام ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ينفقو، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا رزق بھی دیا وافر مقدار میں، اور وہ اپنی مرضی سے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، سرا و جہرا، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ، تو ساری تعریفیں پھر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب تم بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کا برابر کیسے دوسروں کو ٹھہراتے ہو؟ تو یہ مثالیں دے کر اللہ سمجھاتے ہیں، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اسی طرح اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے دو بندوں کی، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ایک وہ ہے کہ جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے پالنے والے پر، اپنے آقا پر بوجھ بھی بنا ہوا ہے، یعنی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جس طرف بھی جاتا ہے کوئی خیر نہیں لے کر آتا، هل يستوي هو، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے، ومن یامر بالعدل، کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو بلائیاں ہی پھیلاتا ہے اور بلائی کا حکم دیتا ہے، وهو على صراط مستقيم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے برابر اوروں کیسے ٹھہراتے ہو؟ جب بندے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ ایسی کوئی قدرت رکھتا ہے، نہ ایسا کوئی عالم الغیب ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عبادت بھی اسی کی اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔